بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، تیسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اور خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد 15 خرداد کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام اسلام پلس، اور اسلام پلس پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سماعت فرمائیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. بانی انقلاب اسلامی کی برسی پر انجام پانے والا رہبر انقلاب اسلامی کا اہم خطاب عالمی ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بنا ہے. بنگلہ دیش میں آتش زدگی کے سانحے میں 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی معاشی بدحالی کا اعتراف کرتے ہوئے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا ہے. افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے اپنے ملک میں مذہبی پابندیوں سے متعلق امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. اور غاصب صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کر کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی پر انجام پانے والا رہبر انقلاب اسلامی کا اہم خطاب عالمی ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بنا ہے، اور وسیع پیمانے پر اس پر عالمی رد عمل سامنے آیا ہے. رویٹرز نیوز ایجنسی نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایرانی حکومت و عوام کو آمنے سامنے لا کھڑا کرنے کے سلسلے میں دشمن کے اندازے غلط ہیں. سوئس انفو نیوز چینل نے بھی اختلافات اور بد امنی کو ہوا دینے پر مبنی ایران میں دشمن طاقتوں کی کوششوں کے سلسلے میں رہبر انقلاب کے جملوں کو نشر کیا ہے. یو ایس ویب سائٹ نے بھی رہبر انقلاب اسلامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ آج دشمن کی سب سے بڑی آرزو ایران میں حکومت و عوام کو آمنے سامنے لا کھڑا کرنا ہے، مگر ان کے اندازے ہمیشہ کی طرح غلط ہیں. برطانیہ کی ڈیلی ایکسپریس اور ٹائمز ویب سائٹوں نے بھی دشمنان ایران کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کے انتباہ اور دشمن ممالک کے غلط اندازوں کے سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی کے جملوں پر توجہ دی ہے. الجزیرہ چینل نے بھی ایرانی حکومت اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے پر مبنی دشمن ممالک کی کوششوں کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے جملوں کو اپنی رپورٹ میں شامل کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں آتش زدگی کے سانحے میں 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ ملک کی اہم بندرگاہ چٹگانگ کے ایک نواحی شہر میں واقع ایک کنٹینر ڈپو میں پیش آیا۔ تازہ ترین اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ آتش زدگی کے اس واقعے میں 40 افراد سے زیادہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 450 کے قریب زخمی بتائے جاتے ہیں۔ متعدد افراد 60 سے 90% تک جھلسے ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کے بارے میں حکام نے فوری طور پر کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی معاشی بدحالی کا اعتراف کرتے ہوئے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قرض پر انحصار کرنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا۔ انہوں نے پٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، جس میں ملک کی ترقی سے منسلک تمام شعبوں پر بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام اسٹیک ہولڈروں سے بات چیت کرنی ہوگی اور بڑے پیمانے پر مذاکرات کرنے ہوں گے۔ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے گرینڈ ڈائیلاگ کے بیان پر حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آ سکا ہے، جو ملک میں قبل از وقت الیکشن کرانے کے لیے سڑکوں پر زور آزمائی کر رہی ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے اپنے ملک میں مذہبی پابندیوں سے متعلق امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کی اس رپورٹ کو نادرست اطلاعات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں تمام مذہبی اقلیتوں کو تمام شہری حقوق حاصل ہیں، اور شیعہ مسلمانوں اور ہندو اور سکھوں سمیت سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کا اقتدار آنے کے بعد اس ملک میں مذہبی آزادی کم ہوتی چلی گئی ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان نے 15 اگست 2021 کو اقتدار میں آنے کے بعد عبوری انتظامیہ کی تشکیل کا اعلان کیا، جبکہ امریکہ کو اس ملک سے بہت ہی ذلت کے ساتھ باہر نکلنا پڑا۔ یمن میں جارحہ سعودی اتحاد کی جارحیتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس دوران سعودی اتحاد کے ہاتھوں اب تک 3,000 سے زیادہ یمنی بچوں کا قتل عام ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف علاقوں من جملہ معارب تائز، حجہ، الجوف، سادہ، الزالے اور البیضہ پر راکٹ اور توپ خانے سے حملے کیے ہیں، اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے مختلف صوبوں پر سعودی اتحاد کی جارحیت جاری ہے، اور اس اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ حملے ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ترجمان نے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کیے جانے پر بارہا خبردار کیا ہے۔ یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ سعودی اتحاد کی جنگ میں 3,100 سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں، جبکہ 40 لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ یمن میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے والے یمنی اتحاد نے آج ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یمن کے خلاف مسلط کردہ 8 سالہ جنگ یمنی بچوں کے خلاف کئی عشروں کی مسلط کردہ جنگ کے مترادف ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ منکی پاکس 30 مئی تک دنیا کے 25 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا تھا، اور اس کے 250 کیسز رپورٹ ہو چکے تھے، مگر اب اس کے کیسز کی تعداد 700 تک جا پہنچی ہے۔ البتہ اس درمیان اچھی بات یہ ہے کہ تاحال اس سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے فرانس پریس نے اپنی رپورٹ میں امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سی ڈی سی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں منکی پاکس کے کیسز کی تعداد 700 ہو چکی ہے۔ مذکورہ کیسوں میں سے 21 کیس امریکہ میں رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ زیادہ تر کیس یورپی ممالک برطانیہ، اسپین اور اٹلی سمیت دیگر ممالک میں رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ہندوستان میں بھی منکی پاکس کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ واضح ہے کہ منکی پاکس ابتدائی طور پر بندروں میں پائی جانے والی بیماری تھی، جو 1970 کے بعد افریقہ کے مغربی حصے میں پھیلی اور کئی دہائیوں تک وہیں پھیلتی رہی۔ روس نے کہا ہے کہ امریکی اور یورپی قرارداد ایران اور آئی اے اے کے تعلقات پر منفی اثر ڈالے گی۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں تعینات روسی مندوب میخائل اولیانوف نے اپنے ٹویٹر پیج میں ایران کے خلاف تین یورپی ممالک اور امریکہ کی طرف سے تیار کردہ قرارداد کے مسودے کو جاری کرنے کے نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قرارداد ایران اور آئی اے اے کے درمیان تعلقات پر منفی اثر ڈالے گی۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت ایران کے بارے میں مغربی مسودہ بے معنی ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اور ایران کے تعلقات پر کوئی مثبت اثر نہیں چھوڑتا۔ میخائل اولیانوف نے مزید کہا کہ اگر یورپی یونین کسی معاہدے پر پہنچنا چاہتی ہے تو اسے قرارداد جاری کرنے کے بجائے اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کرنا چاہیے۔ قبل ازیں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کے روز یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں خبردار کیا تھا کہ آئی اے اے کے کسی بھی سیاسی اقدام کا اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے مناسب، مؤثر اور فوری جواب دیا جائے گا۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت مکمل جنگی جرم ہے، جبکہ اس قسم کے سارے جرائم امریکی حمایت سے انجام پا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ کے ایسے 19 جیٹ طیاروں کی شناخت کی ہے جو یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحانہ مہم میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ سعودی اتحاد نے امریکی حمایت سے یمنی عوام کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، اور یمنی عوام کے خلاف کیے جانے والے فضائی حملوں میں امریکی طیارے بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اس امریکی اخبار نے سعودی اتحاد کی فوجی مشقوں میں بھی امریکی ساخت کے طیاروں کے استعمال کا دعویٰ کیا ہے۔ دریاسنا امریکہ کے اس اخبار کا کہنا ہے کہ یمن کی جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ نے سعودی اتحاد میں شامل مختلف ملکوں کے ساتھ ہتھیاروں کے کئی سمجھوتے کیے ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے 26 مارچ سن 2015 سے یمن پر حملے شروع کیے، اور اس نے اس ملک کی زمینی، ہوائی اور سمندری ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ غاصب صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کر کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونیوں نے آج مسجد الاقصی میں گھس کر اشتعال انگیز حرکات انجام دیں اور مصلی قبلہ کے گرد زنجیر باندھ کر اسے فلسطینی نمازیوں کے لیے بند کر دیا۔ غاصب صہیونیوں نے جمعے کو بھی مسجد الاقصی کے مختلف احاطوں میں گھس کر اشتعال انگیز حرکتیں کی تھیں۔ مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملے، جارحیت اور اشتعال انگیزیوں پر بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی استقامتی تنظیموں نے مسجد الاقصی کی بے حرمتی اور صہیونیوں کے اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما محمود الزہار نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی نابودی کا وقت قریب آ گیا ہے، اور صہیونی حکومت کی برتری کے تمام ستونوں پر بیک وقت حملوں کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سیف القدس کے دوران واضح ہو گیا کہ اسرائیل کی سلامتی کے ستون ہلانے کے لیے صرف غزہ ہی کافی ہے۔ ترکیہ میں جاری ایتھلیٹ مقابلوں میں شریک ایرانی ٹیم نے سونے کے دو تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایران کے مہدی پیر جہاں نے 400 میٹر ہرڈل ریس میں چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 49.72 سیکنڈ میں طے کیا اور پہلے نمبر پر رہے۔ اس سے پہلے ایک اور ایرانی کھلاڑی میلاد ناصر جہانی نے 200 میٹر کی ریس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا، جبکہ ایران ہی کے محمد حسین ابارقی دوسرے نمبر پر رہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، 15 خرداد کا خصوصی پروگرام۔
سامعین، ہم 15 خرداد کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پندرہ خرداد مطابق 5 جون ایران کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کے مقدس شہر قوم میں واقع مدرسہ فیضیہ میں 59 سال قبل اسی دن عاشور کی تقریر میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کی اسلام مخالف پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے ساتھ اس کے روابط اور سازشوں کا پردہ فاش کیا تھا۔ اس تقریر کے بعد ستم شاہی حکومت کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور پورے ایران میں عوام کے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ شاہی حکومت کے جاسوسوں نے حکومت مخالف مظاہروں کو کچلنے کے مقصد سے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں طلبہ کو شہید اور زخمی کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا۔ یہی وہ دن تھا کہ جب شاہ کی حکومت کے سقوط کی شروعات اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی بنیاد رکھی گئی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1963 میں شاہ کی ظالم حکومت کے خلاف اپنی تحریک اور جد و جہد کو اہم مرحلے میں پہنچا دیا اور ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک بیرون ملک جلا وطنی سمیت بہت زیادہ سختیوں کو برداشت کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر 15 خرداد مطابق 5 جون کو ایران میں یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 5 جون 1342 ہجری شمسی کو طلوع فجر کے وقت ظالم سامراجی شاہی حکومت کی افواج نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر چھاپہ مارا۔ انہوں نے امام کو گرفتار کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روز قبل فیضیہ دینی مدرسے میں روزے عاشورہ کے موقع پر اپنی تقریر میں شاہ اور اس کے امریکی اور صہیونی آقاؤں کے جرائم کو بے نقاب کیا تھا۔ آپ کو گرفتار کیا گیا اور لوگوں کی نظروں سے دور تہران کی ایک جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے چند گھنٹوں کے بعد قوم کی سڑکیں انقلابی مردوں اور عورتوں سے بھر گئیں جنہوں نے شاہ کی حکومت کے خلاف اور اپنے رہنما کی حمایت میں زبردست نعرے لگائے۔ اس دن تہران اور کئی دوسرے شہروں میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا اور ظالم سامراجی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اس دن بھی اور 2 دن کے بعد بھی مظاہرے جاری رہے اور قوم تہران اور ورامین سمیت بعض شہروں میں تشدد پھوٹ پڑا، جس سے بہت سے لوگ شہید اور زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے در حقیقت سامراجی حکومت کے قتل اور تشدد کے خلاف اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ اس واقعے نے شاہی حکومت کے خاتمے کی پہلی چنگاریوں کو ہوا دے دی۔ پندرہ خرداد کے استحکام کا راز یہ ہے کہ اسے ایران میں بہت سی پیش رفتوں کا نقطہ آغاز اور اسلامی تبدیلی کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ 5 جون کی اس بغاوت کے مقاصد کی اگر جانچ پڑتال کی جائے تو اس میں کئی مسائل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک ایران میں اسلامی قوانین کا نفاذ بھی شامل ہے، جس کی پشت پناہ مذہبی قوتیں تھیں۔ علماء بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نو آبادیاتی منصوبوں کا مقابلہ کرنے اور خود مختاری اور مغربی ثقافت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر شاہ کی حکومت نے کھلم کھلا خدائی حدود سے تجاوز کیا اور اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا مقصد عالمی صہیونیست اور ان کے اندرونی عوامل کے خلاف لڑنا اور اسلام اور قرآن کے احکامات اور ملک کی آزادی کی حفاظت کرنا تھا۔ اس قیام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی ہدف اسلامی قانون کی حکمرانی اور اسلامی قانون کا نفاذ تھا اور ملک کو عالمی استکبار سے آزاد کرانا اور بادشاہت کا خاتمہ تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی حکومت کے قیام کو اس کا متبادل قرار دیتے تھے۔ پانچ جون کے قیام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ عوامی اور اسلامی قیام تھا اور اس کی ایک ہی قیادت تھی۔ اس سے پہلے ایران میں کئی بغاوتیں اور تحریکیں شروع ہوئیں، لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی مذکورہ بالا تین عناصر ایک ہی وقت میں موجود نہیں تھے۔ ایرانی تاریخ کے ماہرین کے مطابق 6 جون 1963 کا قیام وہ واحد قیام تھا جس میں سب سے مقبول پہلو اسلامی پہلو تھا اور اس کی قیادت ایک ہی لیڈر کے پاس تھی اور اس کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس قیام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ 5 جون کی بغاوت میں غیر ملکی ملوث ہیں، لیکن ان سازشوں کو ایرانی عوام کی چوکسی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عزم و ارادہ اور الہی قیادت نے ناکام بنا دیا۔ 5 جون کے قیام اور اس کے خلاف شاہی حکومت کے بدترین تشدد نے پہلوی بادشاہت کی مخالفت کا رخ بدل دیا اور اس کے بعد جدوجہد کی نوعیت سیاسی نقطۂ نظر سے بدل کر مسلح جدوجہد میں تبدیل ہو گئی۔ درحقیقت اس بغاوت کو دبانے کے شاہی ہتھ کنڈے سے اپوزیشن قوتیں اس نتیجے پر پہنچی کہ پہلوی بادشاہت کی مخالفت صرف سیاسی راستے سے ممکن نہیں۔ یہ قیام اسلامی انجمنوں کی تشکیل کا باعث بنا اور 5 جون کے قیام کے اگلے دن تجار، طلباء اور دیگر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد نے وسیع تنظیمی نیٹ ورک قائم کرنا شروع کر دیے اور ملک کے مختلف حصوں میں مذہب اور سیاست کے نام پر اجتماعی کام میں صورت آ گئی۔ دریاسنا پہلوی حکومت کی مخالفت کی قیادت بائیں بازو اور قوم پرست قوتوں کے ہاتھوں سے نکل کر اسلام پسندوں کے پاس آ گئی۔ 5 جون کے قیام سے پہلے بھی ایرانی معاشرے میں شیعہ علماء اور ان کی پیروی کرنے والوں کا نمایاں اثر و نفوذ تھا، لیکن 6 جون کے قیام کے بعد لوگوں میں مرجع تقلید کی طرف توجہ بڑھی اور مذہبی طبقے کا معاشرے میں اثر و رسوخ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ آخر میں یہ واضح ہے کہ 5 جون کا قیام جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی اور مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مذہبی طبقے کی قیادت کے باوجود ظاہری طور پر دبا دیا گیا، لیکن اس کے اثرات اور اس کی چھاپ اتنی واضح تھی۔ یہ قیام ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قیام کو اسلامی انقلاب کی ابتدا اور وسیع ملکی اور بین الاقوامی تبدیلیوں کا سر چشمہ جانا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے فرمایا تھا، 5 جون کی یادوں کو محو نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ہر سال پہلے سے زیادہ اہمیت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ 15ویں خرداد جو محرم کی 12ویں تاریخ تھی، اس لیے بھی یادگار ہے کہ عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے تناظر میں یہ قیام تلوار پر خون کی فتح کا قیام تھا۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد اس دن یعنی 5 جون کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے اور اس دن ایران کے سرکاری کیلنڈر میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے اور ہر سال اس موقع پر ملک بھر میں مختلف تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کرملا ایک نئی بابا، زندہ ہے زندہ
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے سماعت فرمائیں پروگرام اسلام پلس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد والہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلام بڑی عظیم نعمت ہے۔ انسان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خداوند عالم نے یوں تو اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہے کہ خود کہا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ اسلام ہے، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے خداوند عالم نے جس کو اپنے قرب تک پہنچنے کے لیے، یعنی جو انسان کا مقصد خلقت ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ معین کیا۔ انسان اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو اسلام بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کی معرفت کے مختلف ذریعے ہیں۔ ہم نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ کے لیے اسلام پلس کے نام سے، تاکہ آپ کے سامنے اسلام کے جو حقیقی معارف ہیں وہ پہنچائے جا سکیں، اور جو ہماری زندگی میں مشکلات سامنے آتی ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، وہ اعتقادی ہوں، وہ احکام کے حوالے سے ہوں یا دوسرے زمینے کے حوالے سے، تو ان کا ہم حل نکال سکیں اسلام کے ان بتائے ہوئے راستوں کے ذریعے۔ اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہمارے ماہرین، جو اسلامیات کے ماہرین ہیں اور حوزہ علمیہ قم کے ماہرین ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے شکر گزار ہیں کہ اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیے پروگرام کے آخر تک۔ فی الحال اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیکھیں یہ جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے، یہ ہے اخلاق کا حصہ۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا اخلاق اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اخلاقی بیماری کے کسی کے مرتکب ہیں۔ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک اخلاقی جرم ہے، ہم اس کو انجام دیتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات کے نزدیک ہوں۔ اسی کے پیش نظر ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، اور اس میں ہمارے مہمان جواب دیں گے۔ تو آج جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں اخلاق کے حوالے سے، وہ نعیم حیدر صاحب نے سوال کیا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس کا جواب جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ دے رہے ہیں، تو مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، شرح صدر، اس کے معنی یہ ہے کہ شرح یعنی کشادہ، صدر یعنی سینہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں شرح صدر کے۔ بعض لوگوں نے کہا شرح صدر سے مراد برداشت کرنے کی طاقت، تحمل کی طاقت، اسے صدر شرح صدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت ہی عظیم صفت ہے۔ جب جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ پر جب طور پہ وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں مصیبتوں کو برداشت کر سکوں، تحمل کر سکوں، بنی اسرائیل کو، فرعونوں کو، سب کو برداشت کر سکوں، تحمل کر سکوں۔ تو ایک معنی شرح صدر کے تحمل اور برداشت کرنے کے، ایک معنی شرح صدر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کے اندر اتنی استعداد ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ معرف حقہ کو وہ قبول کر سکے، علم کو وہ قبول کر سکے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس کے تین مرحلے ہیں شرح صدر کے۔ ایک نور عقل ہے جو ابتدا میں ہوتا ہے، پھر نور علم ہے جو وسط میں ہوتا ہے، پھر نور عرفان ہے جو انتہا میں ہوتا ہے، یعنی پھر معرف حقہ انسان کی سمجھ میں آتے ہیں، حقیقت پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے، انسان یقین کی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا تو نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، کسی کے لیے ہوا مسخر کر دی، کسی کا اسا معجزہ بن گیا، ہمیں شرح صدر عطا فرما، یعنی ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی ہماری روح ہماری عقل ہماری روح اتنی وسیع ہو جائے کہ ہر طرح کے معارف اس میں سما سکے، ہر طرح کا علم اس میں سما سکے۔ پروردگار نے نبی کی دعا قبول کی، علم نشرہ لکا صدرکا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اتنا زیادہ کشادہ کیا، اتنا زیادہ کشادہ کیا کہ ہر طرح کا علم ہر طرح کی معرفت ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سما دی گئی۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
ناظرین، شرح صدر کے حوالے سے آپ نے جانا کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا ہے ہمارے مہمان نے، اسی طریقے سے سوال بھی بہت اہم تھا۔ اور یہاں پر جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ ہے منظور علی صاحب کا، پاکستان سے ہے۔ ہم منظور علی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو اپنا سوال بھیجا ہے وہ ویڈیو کی صورت میں بھیجا ہے، اور ناظرین ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہم دوسرے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے سوالات ہمیں ویڈیو کی صورت میں بھیجیں تاکہ آپ کے سوالات خود آپ کی تصویر کے ساتھ اور آپ کی آواز میں ناظرین تک پہنچیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، پہلے یہ سوال دیکھتے ہیں اسکائپ کے ذریعے، منظور علی صاحب نے بھیجا ہے، سوال خود انہیں کی زبانی سنیں گے اور اس کے بعد ہمارے مہمان جواب دیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب سید زیشان حسینی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام منظور علی اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق انسانوں کی آزمائش کیسے کی جاتی ہے، ذرا اس بارے میں تفصیل کریں، وضاحت کریں، مہربانی کر کے۔
جی، اس حوالے سے قرآن کی صریح آیت موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر آپ معروف اور مشہور آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے بھی۔ خداوند متعالی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور انسان کی آزمائش کریں گے، انسانوں کی آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے انسان کے ایسے حالات ایجاد ہوں گے کہ عام انسان اس سے خائف ہوگا، ہم دیکھیں گے یہ شجاع ہے یا نہیں ہے، راہ خدا میں استقامت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کا امتحان کریں گے۔ صرف لک لک اس زبانی کہ میں مسلمان ہوں مومن ہوں وہ کافی نہیں ہے، امتحان اور آزمائش سے اگر یہ صحیح طریقے سے گزرے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور صحیح ہوگا۔ اسی طرح والجوع، بھوک کے ذریعے اس کا امتحان کریں گے، کوئی قحط ٹائپ کی کوئی چیز آئے گی۔ دیکھیں، جب انسان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو ہر کوئی مومن بن سکتا ہے، لیکن مشکلات میں جو ہے صحیح مومن کا پتہ چلتا ہے۔ ونقص من الاموال، اسی طرح اس کے مال کو اس سے چھین کے اس کے اندر نقصان ایجاد کر کے ہم اس کا امتحان کریں گے۔ والانفس والثمرات، اس کے عزیز و اقارب کے موت کے ذریعے، اور اسی طرح پھلوں کے اندر بعض اوقات اس کے باغ ہیں، اس کے جو درخت ہیں اس کے اندر بیماری ڈال کے ہم امتحان کریں گے کہ آیا وہ اس کے باوجود بھی شکر کر ہے یا نہیں، اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور خدا نخواستہ خدا کے سامنے گستاخی کرتا ہے۔ اگر ان حالات میں بھی انسان صبر اور شکر بجا لائے تو وہ صحیح مومن ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ابھی دیکھا کہ خداوند عالم کس طریقے سے انسانوں کا امتحان لیتا ہے، کس طریقے سے انسانوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اب اسی حصے کا یعنی اخلاق کا ہم ایک سوال اور لیں گے، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس جعفری صاحب نے ہندوستان سے، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فقیروں کے حق میں انفاق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب مولانا زیشان حسینی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، اس حوالے سے قرآن کے اندر خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، یعنی اے ایمان والو، اس رزق میں سے خرچ کرو، خدا کے راہ میں انفاق کرو جو ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے اندر نہ انسان کے لیے معنوی تجارت کا کوئی ذریعہ باقی ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارا ہے، نہ کوئی دوستی وہاں پہ کام آئے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہے بغیر اذن الہی کے۔ تو انفاق جو ہے بہت ہی اس کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے قرآن کی بے انتہا آیات کے اندر بھی اور روایات کے اندر بھی، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو غنی ہیں، جو ثروت مند ہیں، ان کے اندر جو محبت دنیا ہے اس کو کم کیا جائے، یعنی اس کا کنٹرول رہے، چونکہ روایات میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے، اگر انسان انفاق نہ کرے تو اس کے اندر ہمدردی کا عنصر کم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے استغنا کے اوپر تکبر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اور حب دنیا اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمدردی اس کے اندر پیدا کریں اور دنیا کی محبت اس کے اندر کنٹرول میں رہے، خدا نے انفاق کا حکم دیا ہے۔
جی ناظرین، تو یہ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھیجئے۔ فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، یہیں پر آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.